قال قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من فتح مر اصحابه من يشركوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ويحلق او يقصر وبالاسناد الحسن رضي الله تبارك وتعالى قال باب الزيارة يوم النار حضرت امام البخاري رضي الله تعالى عنه سلم في الباب طواف زيارة منزل بيان فرمایا طواف زيارت کو طواف رکن طواف فرض طواف حفاظہ اور طواف صدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مالکیہ اس کے طواف زیارت کرنے کو مکروہ کہتے ہیں, باقی جائز قرار دیتے ہیں. اس پر اتفاق ہے کہ اس طواف کا سب سے افضل وقت یوم النحر یعنی دسویں تاریخ ہے. اس کے بعد پھر امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں اس طواف کا ابتدائی وقت لیلۃ النحر کے نصف کے بعد سے شروع ہوتا اور اس کے آخر کی کوئی انتہا نہیں. انفیہ کہتے ہیں اس کا ابتدائی وقت صبح یوم النحر طلوع صبح یوم النحر ہے اور اس کا آخر ایام النحر. یعنی ایام النحر جو آخری دن ہوتا ہے جو غروب ہو جائے صبح اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر اگر کوئی طواف کرے گا تو اس پر دم واجب ہوگا. حضرات مالکیہ فرماتے ہیں اس کا ابتدائی وقت طلوع صبح عید ہے اور آخری وقت آخر ذی الحجہ ہے. ذی الحجہ کے گزر جانے کے بعد اگر کوئی طواف کرے گا تو اس پر دم واجب ہوگا. اور یہ جو مالکیہ اور جمہور علماء کا اختلاف ہے کہ اشہر حج کیا ہیں, جمہور کہتے ہیں شوال, ذوالقعدہ اور اشہر ذوالحجہ, اور مالکیہ کہتے ہیں کہ تینوں پورے مہینے. اس اختلاف کا ثمرہ یہی ظاہر ہوگا بظاہر. حنفیہ کے نزدیک ایام نحر کے اندر اندر تو طواف گنجائش, اس کے بعد تاخیر کرنے کا ارتکاب کراہت اور دم واجب. اور مالکیہ کے یہاں پورے مہینے تاخیر کی گنجائش ہے, نہ کراہت لازم آئے گی اور نہ جو ہے دم واجب ہوگا. والعلم عند اللہ سبحانہ و تعالی. یہ طواف فرض اور ارکان میں سے ہے. وقال ابو زبیر عن عائشہ تو ابن عباس اخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الزیارت قیل لے. یہ روایت حضرت امام احمد دعوت عزیز نمازہ میں بطریق سفیان سوری ابو زبیر عن عائشہ ابن عباس رضی اللہ عنہ موصول نقل کی ہے. من نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخر طواف الزیارت قیل لے. یہ حدیث مشکلات میں شمار کی گئی ہے اس واسطے کہ حضرت ثابت کی روایت میں مسلم شریف میں اور حضرت ابن عمر کی روایت میں صحیح ہے, ان میں دوسری وارد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طواف زیارت دن میں کیا تھا. اس لیے اب حضرت عائشہ اور ابن عباس کی اس روایت کے متعلق علماء کی مختلف رائے ہو گئی. علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے العلل کبیر میں امام بخاری سے اس حدیث کے معلول ہونے کی طرف اشارہ نقل کیا اور تفصیلی کلام ان کا آخر میں قریب نظام معاذ میں اور حضرت سہارنپوری میں سے بدر المجبور میں نقل کیا ہے، اس کو تفصیل مطلوب وہاں سے دیکھ لیا. علامہ ابو الحسن ابن القطان الفاسد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے سوائے سند کے اور کسی طریق سے منقول نہیں. ابو زبیر مدلس ہیں، انہوں نے اپنی حضرت عائشہ سے سماع کی تصریح ہی نہیں کی ہے، لہذا ان کی روایات میں توقف کرنا پڑے گا. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سے معلوم ہوتا کہ کسی کو تسمیہ میں وہم ہو گیا، اس نے طواف وداع کو طواف زیارت سے تعبیر کر دیا. حافظ ابن حجر کثیر نے ایک توجیہ تو یہی کی ہے، دوسری توجیہ انہوں نے یہ کی ہے ہو سکتا اخر طواف زیارت اللیل کے معنی الی ما بعد العشاء، یعنی شام کو طواف. امام نووی نے شرح مہذب میں اور ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شرح منہار میں اس کی توجیہ کی ہے کہ اس سے ازواج مطہرات کا طواف مراد ہے، یعنی ازواج مطہرات کے طواف کو رات کے لیے مؤخر فرما دیا تھا. شمس الائمہ طرف کی اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ اس سے اطوف نافلہ مراد ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایام منا کے اندر نفل طواف کیا کرتے تھے اور بیت اللہ شریف کی زیارت رات بھی کیا کرتے تھے. اسی لیے امام بخاری نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یزور البیت ایام منا نفل فرمایا ہے. گویا بخاری نے یہ بتلا دیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اطوف نافلہ پر محمول ہے، لیکن یہ توجیہ اس بات پر موقوف ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے زمانے میں تین طوافوں کے علاوہ باقی اور نقلی طوافات بھی کیے ہیں. اور میں اس کے متعلق ماقبل میں تنبیہ کر آیا کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بس طواف قدوم کے بعد تا طواف زیارت کوئی طواف نہیں ہے. چنانچہ 220 صفحے پر امام بخاری نے ترجمہ منقل کیا، باب من لم يقرب الكعبة والمتف حتى يخرج الى عرفة ويرجع بعد الطواف الاول، پہلے طواف کے بعد عرفہ سے واپسی تک جو کوئی کعبہ کے قریب نہ جائے، سنت میں اس کی اصل موجود ہے. لیکن ہو سکتا کہ حضرت امام رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لا طواف زیارت کو کوئی نقلی طواف کیا نہ، اور طواف زیارت سے فراغت کے بعد مینا کے اندر جب آپ کا قیام رہا ہو تو ان تین دنوں میں آپ بیت اللہ کی زیارت اور اس کے نقلی طواف کے لیے حاضر ہوتے رہے. لہذا بخاری کے اس ترجمے میں اور اس ترجمے میں تو جو 220 صفحے پر گزرا کوئی تعارض نہیں رہتا. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. وقال لنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه طاف طواف واحدا ثم يقول ثم ياتي منه يعني يوم النهر فرفعه الدرداء قال حدثنا عبد الله حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح الباب کے اندر بھی مسئلہ بیان کیا جس کی طرف میں نے باب ذر قبل الحلق کے ذیل میں اشارہ کیا تھا، یعنی لبی نہر حلق اور طواف زیارت کے اندر ترتیب واجب ہے یا واجب نہیں ہے، لیکن امام بخاری نے ابتدا ایک اور بات ذکر کر دی اور وہ ہے اذا رمى بعد ما انسى، اگر کوئی آدمی رمی کرنے کے اندر جو تاخیر کرے تاکہ مساق شام کا وقت داخل ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ تو میں ماقبل میں بیان کر چکا ہوں کہ رمی کے اوقات کیا ہیں، یوم النہر کی رمی بے اتفاق قبل زوال ہوگی اور اس کے غیر کے اندر جو ہے جمہور علماء فرماتے ہیں کہ رمی بعد زوال ہوگی، یہی ائمہ اربعہ کا مسلک ہے، صرف بعض سلف سے منقول ہے کہ انہوں نے قبل زوال رمی کرنے کو جائز قرار دیا ہے، پر امام ابن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوم نفر ثانی کے اندر اگر کوئی آدمی زوال سے پہلے رمی کر کے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن اگر ٹھہر گیا حتیٰ کہ زوال ہو گیا تو پھر اس کے بعد بعد زوال اس کو رمی کرنی پڑے گی۔ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں جیسے نفر اول میں قبل زوال رمی کی گنجائش نہیں، ایسے ہی نفر ثانی کے اندر بھی قبل زوال رمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، زوال کے بعد ہی رمی کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد یہ سمجھو کہ رمی کا آخری وقت مستحب غروب ہے، اگر کوئی رات میں رمی کرے بلا عذر تو بالاتفاق مکروہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اصل مسئلہ سنیے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی رمی میں تاخیر کرے شام کر دے یا ذبح سے پہلے حلق کرا لے ناسین جاہلن تو کیا حکم؟ امام نے شرط ذکر کر دی اور جواب شرط حذف فرما دیا، اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں ذکر فرمایا، اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب سائلین نے آ کر تقدیم و تاخیر کے متعلق سوال پیش کیا تو یہ فرما دیا کہ لا حرج، اب لا حرج کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ حکم جاہل و ناسی کے ساتھ مخصوص ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ صاحب نفی حرج سے وجوب قضاء کی نفی لازم نہیں آتی ہے، اس لیے امام بخاری نے اپنی ذمہ داری پر کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں، شرط ذکر کر دی، روایت ذکر کر دی اور نازل کے حوالہ کر دیا۔ قضاء قال شراح حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ کے کلام کا خلاصہ یہی ہے۔ اس کے بعد جو اصل امام بخاری کی رائے ہے انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کریں گے، پہلے مسئلہ سن لیجیے۔ یوم النہر یعنی دسویں تاریخ کو چار کام خالی کرتا ہوں، رمی، نہر، حلق، طواف زیارت، رن حٹ کی ترتیب کے ساتھ، یہ ترتیب بالاتفاق مشروع و مطلوب ہے، لیکن اگر کسی نے اس ترتیب کے خلاف کر دیا تو حاجی کے دن میں کوئی چیز آئے گی یا نہیں آئے گی، اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی و احمد قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن فرماتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، یہ ترتیب ہے۔ حضرات مالکیہ فرماتے ہیں رمی اور اخیرین یعنی حلق اور طواف ترتیب واجب ہے، رمی کو ہر دو اخیرین پر مقدم کرنا واجب ہے، اور اس کے علاوہ باقی سب میں ترتیب مطلوب ہے۔ حضرات حنفیہ فرماتے ہیں طواف افاضہ اور باقی تین امور میں تو ترتیب ہے، طواف کو چاہے سب سے مؤخر کرے، چاہے سب پر مقدم کرے، چاہے بعد پر مقدم کرے، بعد سے مؤخر کرے، اور باقی تین کے اندر ترتیب قاری متمتع واجب ہے، مفرد کے ذمے کیونکہ دم ہے ہی نہیں، لہذا اس کے ذمے تو صرف رمی اور حلق ہی ہے، اور انہی دونوں میں اس کے ذمے ترتیب واجب ہے۔ یہ جو ہم نے امام احمد کا مسلک کبھی نقل کیا ہے تو ان کے یہاں ترتیب مسنون ہے، یہی مشہور ہے، خوشراج ہی یہی عام طور پر، لیکن امام اکرم نے نقل کیا کہ اگر کوئی آدمی خلاف ترتیب ناسین یا جاہلن کرتا تو اس کے ذمے کوئی مطالبہ نہیں، اور اگر کوئی آمدن کرتا تو اس کے ذمے مطالبہ، گویا نسیان و عمد میں اور جہل و علم میں فرق۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں امام احمد کی اسی روایت کے قائل ہیں، اسی لیے ترجمہ میں ناسین اور جاہلن کا لفظ بڑھایا ہے۔ جو حضرات اس بات کے قائل ہیں یہ ترتیب مسنون ہے، وہ حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عباس کی ان دونوں روایتوں سے استدلال کرتے ہیں جو امام بخاری مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی ہیں، اور خود بخاری نے اس بار میں رضی باب میں یہ دونوں روایتیں فرمائی ہیں۔ جو حضرات ترتیب کے وجود کے قائل ہیں ان کی سب سے پہلی دلیل قرآن پاک کی آیت ولا تحنکوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس روایت اس آیت شریفہ سے اس کی دلالت کیا ہے، لیکن آخر میں حضرت کلام فرماتے ہیں کہ حتی یبلغ الہدی محلہ میں بلوغ الہدی سے مراد ہے کہ حدی حرم میں پہنچ جائے، اپنے محل میں پہنچ جائے۔ علامہ عین فرماتے ہیں کہ حدیث کے وہاں پہنچ جانے کا یہی مقصد کلی نہیں ہے، چنانچہ دیکھو اگر حدیث پہنچ گئی اور وقت پر نہر نہ ہوئی تو انسان کے ذمے دم واجب ہوتا ہے، معلوم ہوا اصل مقصود وقت میں اس کا نہر ہو جانا ہے۔ اور روایت الباب کا یہ حضرات یہ جواب دیتے ہیں کہ اس میں حرج سے مراد حرج بمعنى الاسم ہے، اور یہ لفظ اسی طرح اس معنی میں حدیث پاک کے اندر استعمال ہوا ہے۔ حضرت اسامہ ابن شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعراب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے مختلف سوالات کرتے، انہی میں سے بعض نے سوال کیا رمے تو بعد مانگتے، اور کسی نے کچھ کہا، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حرج الا على من اقترض عرض رجل مسلم فذلك الذي حرج وحلل، رواه داؤد الصحابی والدارقطنی بإسناد حسن۔ اور ابن عباس جو حدیث لا حرج کے راوی ہیں ان سے خود منقول ہے من قدم شيئا في حجه او اخره فليحرق لذلك دما، اخرجه ابن ابي شيبه رحمه الله في مسنده وفي اسناده ابراهيم في مسنده وفي اسناده ابراهيم بن مهاجر قال ابن حجر في الدرايه اسناده حسن۔ لیکن مجھے اس پر اشکال یہ ہے کہ اگر اس حرج سے مراد سے نفی اسم ہے، نفی دم نہیں ہے، یہ بدل نہیں ہے، تو پھر شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیوں کیا؟ نیز جو حضرات ترتیب کے وجود کے قائل وہ بعد میں تو قائل ہیں اور بعد میں قائل ہیں، اگر وجوب ہو تو سب میں، نہ ہو تو سب میں، بظاہر اطلاق روایت اسی بات کو مقتضی ہے کہ مطلقاً حرج نفی ہے، چاہے وہ حرج میں باوی اسم ہو اور چاہے میں باوی دم ہو، فلا جرم ان قول الصاحب قول الصاحبين اقوى عندي في الباب والله سبحانه وتعالى اعلم. وبالاسناد الى مسند رضي الله تبارك وتعالى قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال قال حدثنا ابي طالب عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتاخير فقال لا حرج في اسناد الى مسند رضي الله تعالى عنه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا علي بن مدر قال قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر يوم النهي منها فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حرق قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج قال رميت بعد ما أمسك فقال لا حرج. وبالإسناد المسلم رضي الله عنه قال باب الاستثناء على الدابة عند الجنة. یہ اس نو کا ترجمہ کتاب العلم میں دو جگہ گزر گیا، وہاں تو میں ان دونوں ترجموں کی وجہ بیان کر چکا ہوں. وہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بحثیت مسائل علم کو منعقد کیا تھا، اور یہاں پر مسائل حج کے ذکر فرمایا. اور مقصد مصنف کا یہ ہے کہ جمرہ کے پاس جو رمی کی جگہ اور جہاں التحام ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی مسئلہ پوچھے اور اس کتاب پر سوار ہو جواب دے سکتا ہے، اس لیے خصوصاً جبکہ اس مسئلے کا تعلق ہی رمی ہی سے، اس لیے وہ منصب اور عبادت کی جگہ ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر اس وقت مسئلے کا جواب نہ دیا گیا تو مسئلہ بھی فوت نہ ہو جائے، اور یعنی وہ عبادت بھی فوت نہ ہو جائے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ حضرت امام بخاری پر امام اسماعیلی نے اعتراض کیا کہ بخاری نے ترجمے میں تابعہ کا لفظ ذکر کیا، لیکن جو روایت ہے اس بار میں ذکر کی ہے اس میں تابعہ کی کوئی تصریح ہے نہیں. لیکن مصنف کا ترجمہ کیسے ثابت ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روایت میں وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناقتہ وارد ہوا، اور ناقہ بھی قدر جواب ہے، لہذا جب ایک فرد تابعہ کا پر فتیا دینا ثابت ہو گیا تو مطلقاً مسئلہ بھی پھر ثابت ہو گیا. وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وقف فی حجۃ الوداع روایت اپنے عموم کی وجہ سے بھی مسلم کے ترجمے میں مصنف ہو سکتی ہے، جیسے کہ روایت کے بعد طرق میں وقوف علی الناقہ کا ذکر ہے اور وہ مسلم کے ترجمہ ہے. وبالاسناد الى مصنف رضی اللہ عنہ قال حدثنا سعید بن ابی سعید قال حدثنا ابو قال حدثنا ابن جرير قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحه ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بسبب شهر النبي صلى الله عليه واله وسلم يقضي يوم النهر فقام اليه رجل فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا، ثم قام اخر فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا كذا، حلقت قبل ان انهر، نهرت قبل ان ارمي، واشباه ذلك. فقال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم افعل ولا حرج. قال لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء الا قال فعل ولا حرج. يخطب يوم النهر في حديث فاق سے خطبہ يوم النهر کا ثبوت ہوتا ہے. یہ مسئلہ اختلاف کیا ہے کہ یوم النهر یعنی دسویں تاریخ کو خطبہ دیا جائے گا. شافعی و احمد اس پر تو قائل، اور باقی امام ابو حنیفہ و مالک رحمۃ اللہ علیہما اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس خطبہ کو وسایا عامہ میں شمار کرتے ہیں. علامہ ابو عبداللہ القبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث پر الفتیہ کا ترجمہ منعقد کرنا اس بات پر دال ہے کہ یہ خطبہ حافظ زید کہتا ہے کہ علامہ ابی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام منقول ہے، اس لیے کہ امام بخاری نے آگے چل کر کے الخطبہ یا مومنہ کا ترجمہ منعقد کیا اور اس میں مومنہ کی داخل ہے۔ حق یہ ہے کہ اگر روایت کے بعد مضامین پر ترجمہ منعقد کیا جائے تو اس کے بعد دیگر مضامین کی نفی نہیں ہوا کرتی ہے۔ وبالاسناد المصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی عن صالح بن شہاب قال حدثني ابن طلحہ طلحہ بن عبید اللہ عنہ سمع عبد اللہ بن عمرو بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناقته فذكر الحدیث تابعه معمر عن الزہریہ تابعه معمر عن الزہریہ، یعنی یہ روایت سارے احسان شہاب سے نقل کرتے ہیں، معمر بھی نقل کرتے ہیں، اور معمر کی روایت میں راحلہ کا ذکر واقع ہوا، اخرج احمد بن نسائی۔ ابھی کتنا رضی اللہ تعالیٰ قال باب الخطبۃ ایام منا، ایام منا یوم النحر اور اس کے بعد کے تین دن کے ایام ہیں۔ حج کے اندر تین خطبات ہوں گے یا چار، اس میں دونوں قول ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک اور ظفر فرماتے ہیں تین خطبات ہوں گے، پھر مالک اور ابو حنیفہ فرماتے ہیں سات، نو اور گیارہ کو یہ تینوں خطبے دیے جائیں گے، یعنی بیچ میں ایک ایک دن چھوڑ دیا جائے گا۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خطبات مسلسل ہوں گے، آٹھ، نو، دس کو مسلسل تینوں خطبات دیے جائیں گے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے اندر چار خطبات ہوں گے، سات اور نو میں تو یہ پہلے فریق یعنی ابو حنیفہ اور مالک کے ساتھ شریک ہیں، اس کے بعد پھر یہ حضرات کہتے ہیں کہ دسویں کو بھی خطبہ ہوگا اور گیارہ کو نہیں بارہ کو ہوگا، تو کل چار خطبات سات، نو، دس اور بارہ کے ہوئے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی تفصیل نہیں دی ہے، انہوں نے الخطبہ ایام منا کا ترجمہ منعقد کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی رائے میں ایام منا کے اندر خطبہ دیا جا سکتا ہے، اس میں یوم النحر داخل ہے، لہذا اس مضمون میں انہوں نے شافعی و احمد کی موافقت کی ہے اور ان لوگوں پر رد کیا ہے جو دسویں تاریخ کے خطبے کا انکار کرتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دسویں تاریخ کے خطبے کے اس بات کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے، اور اسی طرح سے ابو بکرہ کی روایت بھی پیش کی ہے۔ ان روایات میں دسویں تاریخ میں خطبے کا تذکرہ واقع ہے۔ بعض مالکیہ وغیرہ اور حنفیہ نے جواب دیا کہ یہ خطبہ عیسائی عامہ کے قبیل سے تھا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب صحابی نے اس پر خطبے کا اطلاق کیا، جیسے خطبہ عرفات پر خطبے کا اطلاق کیا، اور آپ خطبہ عرفات کا اعتراف کرتے ہیں، تو آپ کو جو ہے خطبہ یا انہ کبھی اعتراف کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے امام بخاری نے خطب عرفات والی روایت کی خطبہ ایام منا میں ذکر فرمائی ہے، اور اس کی اور بھی دو توجیہ ہیں، یعنی خطب یوم عرفات والی روایت کے اس باب میں ذکر کرنے کی دو توجیہ ہیں اور آ رہی ہیں۔ وہ بھی اتنا لے مصنف رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا ابن سعید قال حدثنا خزیمہ بن غضبان قال حدثنا عثمان بن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس یوم النحر قال یا ایها الناس ای یوم هذا قالوا یوم هذا حرام فقال فای بلد هذا قالوا بلد حرام قال فای شهر هذا قالوا شهر حرام قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام فحرمت يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فاعاد مراركم ورفع فقال اللهم اهد بلدك اللهم اهد بلدك قال ابن عباس هو الذي نفسي بيده نال وصيته الى امته فليبلغ شاهد الغاي ولا تجب بعد كفارا يعذب بعضكم بقاء بعض يا ايها الناس اي يوم هذا قال جو بھرا. ابن عباس کی روایت میں جب لوگوں نے سوال کیا کہ آج کون سا دن ہے تو صحابہ نے کہا یوم الحرام. آگے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تدرون ای یوم ھذا قلنا اللہ رسول عالم. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور یہ دونوں ایک دن کا واقعہ. اب یہاں پر یہ کہنا ممکن جو خطبے میں بعید معلوم ہوتا ہے اس واسطے کی کسی روایت سے یوم النحر میں خطبے کا تعدد ثابت نہیں ہے. ہاں کہا جا سکتا ہے ایک طرف کے لوگوں نے کہہ دیا یوم الحرام اور ایک طرف کے لوگوں نے اللہ رسول عالم کہہ دیا, مگر یہ چیز بھی بعید معلوم ہوتی ہے. اور یہ معلوم ہوتا ہے یہ کہا جائے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت مفصل اور ابن عباس کی مجمل. اصل میں صورت حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً ہی پوچھا یہ یوم ھذا, صحابہ نے اس کے جواب میں کہا اللہ رسول عالم. اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس یوم النحر, صحابہ نے جواب عرض کیا بھلا. تو گویا حضرات صحابہ نے یوم ھذا کے جواب میں یوم الحرام یوم النحر کہہ دیا, یوم الحرام کہہ دیا. یہی توجیہ بیان تمام سوالات جوابات کے متعلق کی جائے گی. ایک احتمال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ سوال کیا ہو ایک ہی خطبے میں. ایک مرتبہ تو صحابہ نے اللہ رسول عالم کہہ دیا اور دوسری مرتبہ سوال جواب دے دیا, مگر یہ سیاق سے بڑی معلوم ہوتا ہے. دونوں روایتوں کو جمع کیا جائے تو جواب نمبر تین ہی ارجح معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عالم. فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت دماغ و اعراض کو حرمت یوم و بلد شہر کے ساتھ تشبیہ دی ہے. تشبیہ کا قاعدہ یہ کہ مشبہ بہی مشبہ سے اقوا ہوتا ہے. حالانکہ حرمت دم و اموال و اعراض حرمت یوم شہر و بلد سے اقوا ہے. اس کا جواب یہ کہ اصل میں تشبیہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مشبہ بین کل الوجود مشبہ سے اقوا. کسی چیز میں قوت کافی چار و شہرت کی قوت ہے, اور یہاں پر تشبیہ بھی شہرت کے اعتبار سے ہے. اصل میں اہل عرب کے یہاں یوم و بلد اور شہر کی حرمت مشہور و معروف تھی اور اس کا بڑا لحاظ کرتے تھے, اور جان و مال و آبرو کے یہاں کوئی حقیقت نہیں تھی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان و مال و آبرو کی حرمت کو حرمت یوم دم و شہر کے ساتھ تشبیہ دے کر کے یہ بتلا دیا کہ جیسے تم ان چیزوں کا بڑا پاس لحاظ اور ان کا احترام کرتے ہو, ایسے ہی ان تین چیزوں کا بھی تم کو کرنا احترام کرنا ضروری ہے. وفي حسن عبد المسلم رضي الله تبارك وتعالى قال حدثنا مسلم بن عمر قال اخبرني حدثنا شهود قال اخبرني عمر قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت من بعث النبي الله ما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عرفات تابعه النعنى عن امر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات. في آگے کی روایت, یہ روایت بظاہر ترجمہ کے باب کے مطابق نہیں. فی عرفات دن ایام منا میں سے ایام منا سے منہر دسویں تاریخ اس کے بعد کے تین ایام ہیں. اب یہاں اس روایت کے لانے کی وجہ بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی. ایک وجہ تو جو ہے ہم علامہ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے بیان کر چکے ہیں. دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ امام بخاری اس کو یہاں تقریباً ذکر کر دیا ہے, کیونکہ یوم النحر ایام منا سے متصل ہوتا ہے, اس لیے اس کو یعنی یوم عرفات کو بھی ایام منا میں شمار کر لیا گیا. اور ایک تیسرا جواب علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ اصل میں یوم عرفہ کی ابتدا جو ہوتی ہے منا میں ہوتی ہے, اس واسطے اس کو ایام منا میں شمار کر لیا گیا ہے. فَلَيْمَا عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَبِهِ اتنا رضی اللہ تبارک وتعالیٰ عنہ قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة بن محمد بن سيرين قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ورجل افضل في نفس عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن انا بفكرة قال فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال خطبنا النبي صلى الله تبارك تعالى عليه وآله وسلم يوم النهر فقال تدرون اي من حالا قلنا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى سمي بغيثني قال عليه يوم النهر قلنا ولا قال قد اي شهر من حالا قلنا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى سمي بغيثني قال الا تدري الحجاج قلنا بلى قال اي بل ان هذا قلنا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى سمي قال اليس بالبلده الحرام قلنا بلى قال فان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة منكم هذا في شهركم هذا في بلدكم في بلدكم هذا في بلدكم هذا إلى يوم إلى يوم تلقون ربكم على هل بلغت قال نعم قال اللهم شرف لبلغ الشاعر الغائبة فرب مبلغ الأوان إنسان لا ترجع بعد كفارة يغدو بعضكم بقارة بعض فسكت حتى ظن الناس أنه سيسميه بغير اسمه کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور بہت سی چیزوں میں تبدیل و تغییر فرماتے تھے اور بہت سی چیزوں کو بالکل بدل دیتے تھے اور نئی نئی باتیں بتاتے تھے اس لیے جب آپ نے یوم شہر غلط کے متعلق سوال کیا تو صحابہ کرام کی سمجھے کہ جیسے بہت سی چیزوں میں آپ نے تبدیلی فرمائی ہے شاید اس میں بھی کوئی تبدیلی فرمانے والے ہیں وبالإسناد المصنف رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبي هريرة بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بما تدرون أي من هذا قال الله ورسوله أعلم قال فإن هذا يوم حرام قال الله ورسوله أعلم قال فإن حرام قال قال الله ورسوله أعلم قال شهر حرام قال فإن الله تعالى حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وقال هشام بن قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم النهر بين النمرات في الحجة التي حج بها بهذا فقال هذا يوم الحج فتفق النبي صلى الله عليه وسلم مشهد الوداع الناس فقالوا هذه حجة الوداع وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر بين الجمرات يوم النهر میں آپ نے جمرات یعنی احجار کے درمیان وقوف فرمایا ہے اس حدیث پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موضع وقوف کا پتہ چل گیا مسلم نے اس باب میں روایات ذکر کی ہیں اس سے یوم الوقوف مکان الوقوف وقت الوقوف یوم وقوف اور مکان وقوف کا پتہ چل گیا اور نسائی کی روایت وقت وقوف کا بھی جو ہے علم ہے اور اس میں یخطب الناس بمنع حین ارتفاع الضحا واللہ تعالی اعلم قضا قال بعض الشراح هذا يوم الحج الاكبر حج اکبر کی تفسیر میں مختلف اقوال بات کرتے ہیں یوم النہر بعض نے کہا یوم عرفہ اور بات کہتے ہیں سے مراد احرام حج اکبر افراد بات کہتے ہیں حج اکبر حج ہے اور حج اکبر عمرہ فقیر غیر ذلک وودع الناس یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت کچھ رخصت کی باتیں کرنی شروع کی مثلا آپ نے جو ہے یوں ارشاد فرمایا لالی لال خاص بعد مقام اٹھارا لوگ شاید اب ہماری تمہاری ملاقات نہ اس ارشاد عالی کا منشا بعض علماء نے بیان کیا کہ اس وقت نہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سورہ راجع نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تھی اس سورت شریفہ کا نزول بحثی کی روایت یہ ہے کہ ایام تفریق کے وقت میں ہوا ہے اس سے آپ یہ سمجھ گئے کہ بس اب آپ کے اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے اسی لیے آپ کو جو ہے اللہ تعالی شان توبہ استغفار کرنے کا امر فرمایا ہے اس لیے کہ توبہ استغفار کے اختتام عمر پر ہوا کرتا ہے کام ہو گیا ہے جو کچھ کوتاہی وغیرہ اس کی معذرت پیش کی جائے ولله عند الله وبالإسناد المسلم رضي الله تعالى قال باب هل يبيت أصحاب استقالة أو غيرهم بمكة ليالي منا منا میں آدمی آٹھویں تاریخ کو روانہ ہو جاتا ہے, نویں کی رات گزارتا اور اس کے بعد صبح کو وہاں سے طلوع شمس کے بعد حجاج عرفات کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. عرفات پہنچ کر کے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں, جب وقت ہو جاتا ہے وقوف کرتے ہیں, دعا میں مصروف رہتے ہیں. غروب شمس ہو جانے کے بعد پھر عرفات سے مزدلفہ کو واپسی ہوتی ہے. مزدلفہ پہنچ کر کے مغرب و عشاء مان ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد وہیں رات گزاری جاتی ہے. صبح صادق ہوتے ہی فوراً عین غلس میں فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وقوف ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب افطار ہو جاتا ہے تو منیٰ کے لیے دسویں کی صبح کو روانگی شروع ہو جاتی ہے, اور منیٰ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی کی جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر گیارہ بارہ تیرہ کی راتوں میں منیٰ ہی میں قیام ہوتا ہے. ان راتوں کے اندر منیٰ کے اندر مبیت اور وہاں قیام کرنا کیسا ہے اس میں اختلاف. امام مالک امام شافعی فرماتے ہیں واجب. امام احمد بن حنبل کی ایک روایت وجود کی ہے, یہی مشہور ہے. دوسری روایت یہ واجب. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے کہ مبیت بے منا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے, اس لیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب استقالت و رعات کو مبیت بے منا کی طرف کی اجازت دی تھی.